إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
إن المبذرين بے شک فضول خرچ لوگ، کانو ہیں، اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچ لوگ. وکان الشیطان، اور شیطان کون ہے؟ اور ہے شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا سخت ناشکرا. کفور فعول کے وزن پر مبالغے کے لیے، بے حد ناشکرا. فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ بھائی بھائی کے طریقے پر ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو فضول خرچ لوگ شیطان کے پکے رشتے دار، اور جو شیطان کا دوست اور ساتھی ہو وہ پھر جائے گا کہاں؟ جہاں شیطان جائے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے. سورۃ زخرف 36 میں آتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یعنی جب کوئی شخص اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو خوب پھانس لیتا ہے. یعنی دکھاوے، نمائش اور نمود کے علاوہ ذاتی زندگیوں میں بھی بلا ضرورت، بلا مقصد، خواہ لباس ہو، خواہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا پھر اور دیگر ضروریات زندگی ہوں، صرف ایک شوق میں خریدتے چلے جانا اور اس کے بعد جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوں ان کو ادھر ادھر پھینک دینا، یہ بھی اسراف ہے. یعنی ضائع کرنا بھی تو اس میں شامل ہو جاتا ہے نا، کہ کتنے میل دور جا کر اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے اور کتنا اس پر خرچ اٹھتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اتنا گاربیج بننے کی روٹ کاز کیا ہے؟ بعض اوقات بلا ضرورت چیزیں خرید، یعنی کہ خرید خرید کے رکھنا اور پھر ان کو اٹھا کے پھینکنا اور گاربیج بنانا، اور یعنی کہ ایک نہیں کتنے زیادہ اس سے مسائل شروع ہو گئے اور پھر وہ لیک میں ڈمپ کیا جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر سال ہا سال تک گاربیج لیک میں ڈمپ کیا جاتا رہا تو آخر اس کی بھی تو ایک کیپیسٹی ہے نا. پھر اس پانی کا کیا ہوگا؟ وہاں کی لائف کا کیا ہوگا اس پانی کے اندر جو ہے؟ یعنی ایک ہمارے اسراف سے فالتو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو، یہ سوچ کے کہ اچھا اور لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی، یا پرانا کر کے اس کو پھینک دیا. تو آپ خود سوچیں کہ ہم نے پورے انوائرمنٹ کے اوپر کتنا ظلم کیا، کہاں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صریحاً ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دے رہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ زمین پر مسچف کرنا، فساد پھیلانا. اور وہ فساد جو ہے وہ صرف خشکی پر نہیں، برو باہر میں جا پھیلتا ہے. آپ دیکھیے کہ بلا ضرورت بازار جانے سے بھی نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمازیں بیچ میں جاتی ہیں، ذکر بھول جاتا ہے، اور جب آپ تھک کے واپس گھر پہنچتے ہیں تو نماز میں کتنا خشوخضوع ہوتا ہے، کتنے اور کام جو ہیں ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان دیکھے کہ اس میں ضرورت کا کتنا تھا تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں. جی ہاں، بجلی اور پانی کا بھی بے جا اسراف ضائع کرنا، کام نہیں ہے بس لائٹیں جلا کے رکھ دی دل کی تسلی کے لیے. یہ بتا رہی ہیں کہ گاربیج بیگ جو ہے کروڈ آئل سے بنتا ہے، اور تیل کے پیچھے کتنی لڑائیاں دنیا میں ہو رہی ہیں. اور اگر ایک بیگ سے کام چل سکتا ہے تو ہم صرف اس لیے کہ ہم کو بخیل تھوڑی ہیں دو یا تین استعمال کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ بیگ جو ہیں اگر زمین میں بھی دبا دیے جائیں تو 500 سال تک وہ دوبارہ ختم نہیں ہوں گے. یعنی ہم خود زمین کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور پھر ہر گھر سے اگر دو تین نکل رہے ہیں، پانچ نکل رہے ہیں، سات نکل رہے ہیں، اور بلا وجہ چیزیں پھینکی چلی جا رہی ہیں، اوور آل پورے ماحول کے اوپر، صرف اپنی جیب پر نہیں پورے ماحول کے اوپر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے. اور تھوڑی سی سینس استعمال کرنے سے اگر ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ بنائیں؟ لیکن یہ روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم پھر اگر قرآن پڑھنے والوں کے اعمال نہیں بدلیں گے اور ہمارے طریقے نہیں بدلیں گے تو ہم دوسروں کے لیے کس قدر ناسمجھی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں. اور اس میں اگر الفاظ پہ آپ غور کیجئے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ شیطان کی یہاں تعریف یا ڈیفینیشن کیا کی گئی، یا اس کو کس طرح ڈسکرائب کیا گیا؟ کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور ناشکرا پن کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کو مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا. تو اللہ نے جو مال دیا ہے یا کوئی بھی چیز جو نعمت تمہیں دی ہے، وہ اس لیے نہیں دی کہ تم اس کو ضائع کرو، مس یوز کرو. اگر ایسا کرو گے تو شیطان کے بھائی قرار پاؤ گے. اور ہم تو اتنے نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ہم تو صفائی اور طہارت کی خاطر یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. یعنی وہاں بھی شیطان ہمیں کس طرح دھوکہ دے جاتا ہے نا، نیکی کے پردے میں بعض اوقات گناہ کرواتا ہے.
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
وإما تعرضن عنهم, اور اگر تم اعراض برتو ان سے, کن سے؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا, رشتہ داروں سے, مساکین سے, ابن السبیل سے, اگر تم ان سے اعراض برتو, کس وجہ سے؟ ابتغاء, تلاش کرنے کے لیے, رحمت من ربک, اپنے رب کی رحمت, اپنے رب کی رحمت میں سے, یعنی اپنے رب کا فضل یا اچھے دنوں کے انتظار میں, اگر تم ان کی فرمائش یا ڈیمانڈ پوری نہ کر سکو, ترجوہا, جس کی تم توقع رکھتے ہو, یعنی جس رحمت کی تم توقع رکھتے ہو, اس کے انتظار میں اگر تم رشتہ داروں کو کچھ نہ دے سکو ان کے حق میں سے, فقل لہم, تو کہو ان کو, قولم میسورا, بات نرمی والی, نرم بات کرو, آسانی والی کرو. مراد اس سے کیا ہے؟ یہ اصل میں آیت پچھلی ہی آیات سے متعلق ہے. پیچھے حکم ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو. اب یہ بتایا گیا کہ اگر تم کچھ دے نہیں سکتے جس کے وہ تم سے طلبگار ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کے رہن سہن یا طریقے سے دوسروں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ, لہٰذا وہ آپ سے بڑی بڑی توقعات رکھ بیٹھتے. مثلا وہ سمجھتے کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, لہٰذا آپ کے پاس تو بہت کچھ ہوگا ان کے مقابلے میں. اور آپ ابھی تک کس حالت میں ہیں؟ رحمت من ربک ترجوہا, رب کی رحمت کے انتظار میں ہے کہ دن بدلیں, کاروبار بہتر ہو, کچھ اچھے حالات ہوں. ایسے میں اب ان کی فرمائشیں آپ پوری نہیں کر سکتے, ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے, تو کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, اچھے سے بات کر لو, پیار محبت سے بات کرو, نرمی سے بات کر لو. سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں 263 میں, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى, بھلی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت آئے. یعنی ان کو دکھی نہ کرو, ڈانٹو نہیں, جھڑکو نہیں, یہ نہ کہو کہ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو, بلکہ کیا کرو؟ نمبر ایک, نرمی سے معذرت کر لو. نمبر دو, آئندہ کے لیے وعدہ کر لو کہ جب اچھے دن ہوں گے, ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم دیں گے ضرور. اور اگر فوری طور پر یہ بھی نہیں ہونے کی توقع, تو پھر ان کو دعا دو, اچھے الفاظ استعمال کرو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو پھر وہی مال ہے, لیکن چونکہ حق کا لفظ صرف مالی حق کے لیے نہیں, جنرلی سب حقوق اس میں آتے ہیں, تو بعض اوقات کسی کو مال نہیں چاہیے ہوتا آپ سے, کسی کو آپ سے محبت چاہیے, وقت چاہیے, اور آپ کے پاس وقت ہے نہیں. مسئلہ ایسا بھی ہوتا نا بعض اوقات کہ آپ کے بہن بھائی ہیں, ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد زیادہ شکایت کرتے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں؟ کیونکہ آپ آدھا دن تو یہاں گزار جاتے ہیں, کچھ آنے جانے میں لگ جاتا ہے, پہلے آپ فارغ ہوا کرتے تھے اور بھی ہوم ورک اور پڑھائی, اور تو اب کوئی پتہ نہیں کہ ہمسائے کس حال میں ہیں, رشتے دار کس حال میں ہیں. قدرتی بات ہے, اس فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو مجھے کسی خاتون نے فون کیا, میں نام بھی پوچھا, نام نہیں بتایا مجھے, کہنے لگی کہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی, آپ اپنی اسٹوڈینٹس کو کہیں کہ وہ رشتے داروں کا خیال کیا کریں اور ہمسایوں کو نہ بھولیں. میں نے کہا جی میں ضرور انشاءاللہ کہوں گی, آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے توجہ دلائی اس پر. کہنے لگے اب قرآن یہ تو نہیں سکھاتا نا کہ سب کو چھوڑ دو. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, واقعی نہیں قرآن یہ سکھاتا, کیونکہ قرآن تو کیا سکھاتا ہے, آتِ ذی القربٰ حقہ. اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ مالی مدد دیتے ہیں, مصروفیت میں بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو کچھ پکا کے بھیجتے ہو, اب وہ بھی ٹائم نہ رہا. اچھا یہ میں تو مثالیں دے رہی ہوں نا کہ بعض اوقات ہم کسی کام لگ جاتے ہیں, بہت بامقصد انسان بن جاتے ہیں, پھر ہم کچھ اور اگنور بھی کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں تم مجھے ٹائم نہیں دیتی, یا بچے کہتے ہیں آپ بیٹھتی نہیں پاس, بات ہی نہیں کرتی. یعنی کہ کئی ایک چیز, ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن ہم سب بھاگ دوڑ میں لگے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی. اچھا بعض اوقات ہم کوشش کے باوجود کر بھی رہے تو پھر بھی شکایت ہو جاتی. اچھا پہلے نہیں توجہ ہوتی تھی, اب چونکہ قرآن پڑھے تو شیطان بھی زیادہ ان کو بہکاتا ہے, یہ دیکھا نا یہ قرآن پڑھ رہا ہے نا, تو اس وجہ سے وہ جو ہی ہاتھ میں دیکھیں گے وہ الرٹ ہو جائیں گے, ہمارے حق پہ زد پڑنے لگی ہے. ایسے میں اگر وہ کوئی شکوہ شکایت کریں یا کوئی زیادہ ڈیمانڈ کریں تو کیا کرنا ہے؟ قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, نرمی اور پیار سے بات کر. اس کو غصہ نہیں کرنا کہ میں کوئی فالتو کام کر رہی ہوں, اس کام کی کوئی اہمیت نہیں، خود نہیں پڑھتے ہمیں بھی نہیں پڑھنے دیتے. قل لہم قولا میسورا، پیار سے بات کریں، نرمی سے، کیونکہ بعض اوقات وہ کوئی ایک بات ہوتی ہے جو آپ کو سنانا چاہتے اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو کرنے والی رہتی ہے، وہ کام اپنی طرف کھینچ رہا، وہ اپنی طرف کھینچ رہا، اب آپ کہتے ہیں کیا کریں. اس وقت انسان سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی. تو یہاں پر کیا کہا گیا، فقل لہم قولا میسورا. دیکھیں اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا، کچھ نہیں، نہ مال دے سکتے ہیں، نہ وقت دے سکتے ہیں، ہم محبت تو دے سکتے ہیں، پیار کی بات تو کر سکتے ہیں، اچھی بات تو کر سکتے ہیں. مسکرانے میں کتنی دیر لگتی، کیا خرچ آتا ہے، کچھ بھی نہیں، اسمائل بھی کافی ہو جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ ایک اسمائل سے ایک روشنی ہو جاتی ہے نا، ہر طرف ایک خوشی گھر میں پھیل جاتی. لیکن اگر ہم موڈ آف کر کے پھرتے رہیں، یا یہ کہ دیکھیں ہی نہ کسی کو، پرواہ ہی نہ کریں، تو پھر ان کی شکایت بجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن بننا ہے، اور اس میں قل لہم قولا میسورا، اور اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات دوسروں کی ناگوار ڈھیروں باتیں سن کے ایک جواب میں اچھی بات کرنی پڑتی ہے، جو اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں بہت بڑا اجر ہے.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محفورا.
ولا تجعل، اور نہ تو بنا یا نہ تو کر يدك اپنے ہاتھ کو مغلولة بندھا ہوا، غل سے، غین لام لام، باندھنا، جکڑنا، توق کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بیڑی کے لیے بھی. الى عنقك، اپنی گردن تک، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھو. کیا مطلب؟ یعنی بخل نہ کرو. ولا تبسطھا، اور نہ تم پھیلا دو اس کو، کل البسط، پوری طرح پھیلا دینا، خوب کھول دینا، یعنی فضول خرچی اور اسراف نہ کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا، فتقعد، تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملومن، ملامت زدہ، محسورا، حسرت زدہ. ملوم، لام واو میم اس کا روٹ ہے، لوم، ملامت، اور محسور، ہے سین رے، حسرت سے، حسر، حسر کہتے ہیں نگاہ کے تھک جانے کو، اور محسور یہاں مراد ہے پشیمان، حسرت زدہ. تو یہاں پر خرچ کرنے کا، دینے کا بہترین طریقہ اور ضابطہ سکھایا جا رہا ہے کہ مالی معاملات میں نہ تو بخل کرو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرو، اور نہ ہی تم اپنا ہاتھ اتنا کھول دو، اتنا پھیلا دو کہ پھر اپنے لیے کچھ نہ بچے سوائے ندامت کے اور شرمندگی اور پشیمانی کے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ان دو کے درمیان اوسط راستہ، درمیانی راہ، جیسا کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے، خیر الاموری اوسطها، کاموں میں سب سے بہترین کام اعتدال والا کام ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کی روایت ہے، کہ التدبیر نصف العیش، تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا آدھی زندگی ہے. یعنی آدھی زندگی سے مراد یہ کہ آدھی زندگی تو انسان کی کام میں گزرتی ہے، اور آدھی کس میں؟ پلاننگ. یعنی جتنا وقت کام کرنے میں لگتا ہے اتنا کم از کم اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اور ہم مسلمانوں میں یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی. ہم بغیر سوچے سمجھے چیزوں میں کود پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کسی بھی کنارے جا پہنچیں گے. کوئی بھی اچھی بلڈنگ اور اچھا نقشہ بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ بہت وقت لگتا ہے پلاننگ میں. مجھے یاد ہے جب اسلام آباد الہدا کا نقشہ بن رہا تھا، آرکیٹیکٹ کے ساتھ ہمیں گھنٹوں بیٹھنا پڑا، گھنٹوں لٹرلی، اور ایک دفعہ نہیں کئی میٹنگز، اور جب وہ میٹنگ آتی تھی میں ڈر جاتی تھی، میں کہتی پھر اتنا وقت لگے گا، اور اس میں بہت دیر تک بحث، مباحثہ، جرح، کیا چیز کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں مجھے بالکل ایگزیکٹ وقت تو یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے سال سے زیادہ لگے، اور پھر اس کی تعمیر میں آلموسٹ اتنے وقت کا اور اندازہ ہے. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نصف العیش، آدھی زندگی ہے پلاننگ، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا تو اس کے لیے پہلے سے تیاری، پلاننگ، تدبیر، اس کے لیے سوچنا، سمجھنا، یہ بے حد ضروری ہے. اور اگر انسان بے سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر باقی آدھا وقت اس کا کسی فروٹفل ریزلٹ تک نہیں پہنچے گا بلکہ ضائع ہو جائے گا. وَالتَّوَدُّدْ نِصْفُ الْعَقْلِ، اور تودد کیا ہوتا ہے؟ محبت، آدھی عقل. یعنی سمجھدار ہے وہ شخص جو محبت کرنا جانتا ہے، محبت دینا جانتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا، جانور بھی آپ سے مانوس ہو جائیں گے. انسان تو انسان، جانور بھی، لیکن بہت سے لوگ محبت دینے کے معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں، یعنی دل نہیں کھولتے، دوسروں کی طرف بڑھتے نہیں، صرف انتظار میں رہتے کہ دوسرے بڑھیں. اور پھر والہم نصف الحرم، ہم اور فکر آدھا بڑھاپا ہے، یعنی کہ آدھا بڑھاپا تو آتا ہے نا عمر کی وجہ سے، اور آدھا کس لیے آ جاتا ہے؟ فکر اور غم کر کر کے. ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے مسند احمد میں، ما اعلی من اقتصد، جس نے درمیانی راہ اختیار کی وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا. یعنی اقتصاد یا اعتدال یا میانہ روی جو ہے وہ بہترین راستہ ہے. تو یہاں بھی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان سخاوت کی راہ اختیار کرو، اپنے پہ بھی خرچ کرو اور دوسروں پہ بھی خرچ کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کچھ لوگ تمہیں ملامت کریں گے اور کچھ اوقات تمہیں پشیمانی اور شرمندگی ہوگی. ملامت کب ہوتی؟ کس کو ملامت کی جاتی؟ جس کے پاس ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے، سب اسے ملامت کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں گھر میں اگر ایک بچہ دوسرے کو چیز نہیں دے رہا تو کیا کرتے ہیں باقی لوگ اس کے ساتھ؟ ملامت، اسے برا بھلا کہتے ہیں. اور محسور انسان کب ہوتا ہے؟ حسرت زدہ اور پریشان اور پشیمان کہ جب اس کے پاس تھا اور اس نے قدر نہیں کی اور فضول میں خرچ کر کے ضائع کر دیا اور اب وہ دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے.
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا.
ان ربك، بے شک رب تیرا، يبسط الرزق، فراخ کرتا ہے رزق، لمن يشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ويقدر، اور تنگ کرتا ہے، یعنی اندازے سے دیتا ہے. انہو کان بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رزق اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اس کی اپنی پلاننگ، اپنی تدبیر. اور اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی پیچھے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے صرف محتاجی مناسب، یعنی اس کو میں نہ دوں تو اس کے حق میں اچھا ہے، اگر میں اس کو غنی کر دوں تو اس کے دین میں بگاڑ آ جائے، یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے اور مجھے بھول جائے. اور میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے صرف امیری مناسب، اگر میں اس کو فقیر بنا دوں تو اس کے دین میں بگاڑ آ جائے. تو کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی، ایک کے پاس بہت ہوتا ہے اتنا کہ سنبھالا نہ جائے، اور دوسرا پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے. یعنی ایک ہی خاندان کے اندر دونوں طرح کی مثالیں نظر آتی ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے اس کو اندازے سے دے یا روک لے. اب بات یہ ہے کہ اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ اگر تم نہ دے سکو تو پھر نرم بات کر دو. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی ضرورت مند ہوتا ہے اور کوئی اور بھی ضرورت مند ہوتا ہے. اپنی ضرورت بھی ایسی شدید ہوتی ہے کہ انسان کوشش کے باوجود دوسرے کو نہیں دے سکتا. مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، اسے آپریشن کرانا یا کوئی ایسی علاج کرانا ہے، اس کو خود پیسوں کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں علاج کراتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی جان کا خطرہ ہے یا اور زیادہ صحت کا خطرہ ہے. اتنے میں کوئی ایسا ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو بھی چاہیے. اب انسان کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرمندگی سی کیفیت ہو، اب کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو اس وقت کیا ہے کہ رب اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خود پہ بھی خرچ کرو اور دوسرے کو بھی دو، جتنا دے سکتے ہو دو، اور اگر اس سے زیادہ نہیں دے سکتے تو پھر ملال نہ کرو، ایسی گلٹ تمہارے اندر نہ آئے، ایسی شرمندگی اور ایسا احساس اور ندامت نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ اگر اپنے پہ کچھ خرچ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے. یعنی اگر اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی دوسرے کو کچھ نہ دے سکو تو یہ قابل ملامت نہیں، کیونکہ اللہ ہی اپنی مخلوق کو کھلا سکتا ہے، اللہ ہی بندوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. بعض اوقات آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بہن بھائیوں کا، رشتے داروں کا خیال رکھتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو پورا نہیں پڑتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ میرا قصور ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے یا میں نے زیادتی کی ہے کسی پر. ایسا نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہی ایسی، اللہ نے جسے چاہا زیادہ دیا، جسے چاہا کم دیا. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو بھی یہ اللہ کی تقسیم تھی، آپ کا کمال نہیں، اور اگر آپ کو کم ملا تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا. اپنے معاملے میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور دوسروں کو دینے کے معاملے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، دینا بھی چاہیے اور خود پہ بھی خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر پھر دوسرے راضی نہ ہو یا احساس دلاتے رہیں یا ملامت کریں تو پھر گلٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ تیرا رب اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کے سارے حالات اس کو پتا ہے، وہ اس کی مخلوق. وہی اصل رازق، ہم نہیں ہیں کسی کے رازق۔ اور ایک تو اس خاص کانٹیکسٹ میں خبیرم بصیرہ ہے، اور ایک عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے سارے اعمال افعال سب اس کی نظر میں، اور جب بھی بندہ کوئی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے، بندوں کے ڈر سے نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں سے چھپ کے کوئی کام کرنے لگتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے، اکیلے میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی لوگوں کو نہیں پتا چلنے دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھی کو کمتر سمجھا، کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ یعنی کہ جب انسان بندوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے ڈرے اور اس بات کی اسے فکر ہو کہ ہائے لوگوں کو نہ پتا چلے، یعنی ہم اس میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں نا کہ کسی کو پتا نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ خبیرم بصیرہ ہے اس سے نہیں شرماتے کہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اکیلے میں اور تنہائی میں کیا کر رہے ہیں۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ املاق میم لام قاف سے فقر اور افلاس، مفلسی، تنگ دستی۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کے رازق تم نہیں ہو، ان کے رازق ہم ہیں، لہذا تم ان کو مت مارو، مت قتل کرو، انہیں جینے کا حق دو۔ ان قتلهم، کیونکہ ان کا قتل، کانا خط ان کبیرہ، ہے بہت بڑی خطا۔ ایک ہوتا ہے خطا اور ایک ہے خط، فرق کیا ہے؟ خطا ہوتی ہے بھول چوک سے، اور خط ایسی غلطی ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے، وہ غلطی جس کا ارتکاب جان بوجھ کے کیا جائے وہ ہے خط ان، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اولاد کو قتل کرنا بھول چوک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دراصل جانا بوجھا فیصلہ۔ اور اس میں قتل کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد ان کو مار ڈالے، اور ایک یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی کوئی تعلیم و تربیت ہی نہ کرے، وہ اخلاقی قتل ہے۔ یہاں اصل میں قرآن جسمانی قتل کی بات کر رہا ہے، لیکن ایک اخلاقی قتل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دے انسان، کوئی تعلیم و تربیت نہ کرے اور وہ بھٹکے اور غلط کام کرے، اور پھر دنیا آخرت میں اس کی پکڑ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسروں کو اللہ کے مثل قرار دینا، یعنی برابر قرار دینا، باوجود اس کے کہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، یعنی میں سمجھ گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اپنی اولاد کو خود قتل کرنا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے، اس اندیشے سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی، اس ڈر سے تم ان کو مارو کہ تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ متفق علیہ روایت۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ شرک کے بعد اس حدیث کی روح سے کبیرہ گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی جب انسانوں نے اتنی ترقی کر لی، لیکن ابھی تک لوگ اس بات کو نہیں سوچ سکے کہ اگر وہ خود زندہ رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی انہیں زندگی کا حق دینا چاہیے۔ لہذا جان بوجھ کر بچوں کو ختم کرنے کی جتنی بھی قسمیں وہ سب ممنوع ہیں، جن میں عام طور پر آپ ابارشن کے نام سے جو کچھ سنتے ہیں، یہ چند ایک تصویریں ہیں کہ جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بظاہر ایک بہت چھوٹا اور بہت ہی معمولی بچہ کہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی شاید پوری طرح اس کے اعضاء نظر بھی نہ آتے ہوں، اور بہت چھوٹی سٹیج میں بھی اگر اس کو مارا جاتا ہے تو کس قدر بھیانک جرم ہے۔ اس موضوع پر، یعنی ابارشن کے موضوع پر ایک لیکچر ہے پورا، مجھے جینے دو، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، شرک کے بعد اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، تو اس لیے خواتین کو خاص طور پر اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں، بعض اوقات بچے تنگ کرتے ہیں یا کچھ، اور بعض اوقات یہ کہ ہم نہیں اتنا رونا دھونا برداشت کر سکتے تو کیا کرتے ہیں، اور بچے نہیں چاہیے، لہٰذا اگر کوئی غلطی سے آ بھی گیا تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ اگرچہ اب اس ترقی یافتہ دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے طریقے ہیں کہ جس میں پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا ہے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو، اصل چیز یہ کہ طریقہ کوئی بھی ہو لیکن کس قدر ظالمانہ اور وحشیانہ ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ میں جو بچہ تھا دیکھنے میں تو وہ ایک لوتھڑا سا لگ رہا تھا لیکن اس کے سارے اعضاء ہیں، اور جب اس کو کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں، یعنی یہ ایسے نہیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کو مارنا، چاہے سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اسے ہیومن بینگ، وہ انسان ہے، اس کا قتل قتل ہے۔ کوئی بھی سینسیبل انسان اپنے زندہ بچے کو اس طرح نہیں مارتا ہوا دیکھ سکتا۔ اور پھر یہ کہ یہ تو دنیا کا ظلم ہے، آخرت میں آپ دیکھیے کہ شرک کے بعد اسے سب سے بڑا گناہ کہا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اس وجہ سے مارنا کہ کہاں سے کھلائیں گے ان کو، گویا رازق ہم خود ہیں، اسی لیے تو شرک کے برابر ہے وہ، ہم تھوڑی کسی کو کھلاتے ہیں، ہر ایک کا رزق اللہ نے رکھا ہے زمین میں۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا،
ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، انه كان فاحشة، کیونکہ وہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبيلا، اور بدترین راستہ ہے، بدترین طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کر سائبان کی طرح اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، پھر جب وہ باز آتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے، یعنی جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے باہر آ جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس حالت میں ڈیتھ ہو جائے تو ایمان کے بغیر موت آئی۔ صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں نہیں کرتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں نہیں پیتا۔ یعنی وہ چیزیں ہیں یہ کہ جو ایمان کے منافی ہیں، انسان جب ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو ایمان کو خیر بات کہہ چکا ہوتا ہے۔
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل اولاد اور زنا کے بعد عام قتل، یہ تینوں چیزیں سیکوینس میں آ رہی ہیں نا، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں بھی ایک واسطہ اور رابطہ ہے کہ بہت سے ابارشن زنا کے نتیجے میں کرائے جاتے ہیں، اور اسی طرح قتل۔ ولا تقتل النفس، اور کسی جان کو قتل نہ کرو، یہاں مسلمان نہیں کہا گیا، کسی جان کو، جہاں تک مسلمان کی بات ہے تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کسی جان کو قتل مت کرو، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ کیا ہے، قصاص میں قتل کسی کا، یا شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا یا پھر بغاوت کی سزا۔ ومن قتل مظلوما، اور جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو تحقیق بنایا ہم نے اس کے ولی یعنی وارث کے لیے، سلطانا قوت حجت یعنی حق، قصاص کا حق، ہم نے اس کے یعنی مقتول کے وارث کے لیے، ولی کے لیے، اور ولی سے مراد یہاں کون ہے، جو مقتول کے بعد اس کے امور کا ذمہ دار ہو، اس کے کام کاج، بچوں وغیرہ کا، دیگر چیزوں کا وارث مراد ہے، تو اس کو ہم نے حق دیا ہے، کس کا، بدلہ لینے کا۔ فلا یسرف فی القتل، تو نہ وہ زیادتی کرے، حد سے بڑھے قتل میں، یعنی مقتول کا وارث جب بدلہ لے اور بدلے میں کسی کو قتل کرے تو پھر حد سے نہ بڑھے، کیونکہ سورۃ شورا 40 میں آتا ہے، جزاء سیئات سیئات مثلها، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی طرح۔ النحل 126 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو ولی قاتل ہی کو قتل کرے، قتل کرے لیکن مسلح نہ کرے، مسلح کیا تھا، کان ناک اور دوسرے اعضاء کاٹ دینا، اور اسی طرح جس نے قتل کیا اسی کو کرے، ایک کے بدلے میں کئی ایک نہ کرے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، بے شک ہے وہ مدد دیا گیا۔ مقتول، مظلوم، منصور، یہ سارے مفعول کے وزن پر ہیں، یعنی جس پہ کوئی کام کیا گیا، یعنی اس کی مدد کی جائے گی۔ کس کی؟ ولی کی، اور دوسرے مقتول کی، یعنی مقتول کی مدد کی جائے گی کہ دنیا میں اس کی جان کا حق رکھا گیا دیت کی شکل میں، اور آخرت میں اس کو اس ظلم کا بدلہ، یعنی اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اس کو ملے گا. اور اگر اس کو ہم ولی کی طرف لے جائیں کہ بے شک وہ مدد دیا گیا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ ولی کو بدلہ لینے میں مدد دی جانی چاہیے، ولی کو، وارث کو حق دلانے میں مدد دی جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی انسانوں کے جھگڑوں میں سب سے پہلے خون کا بدلہ. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلے میں ساری دنیا کا فنا ہو جانا حقیر ہے. یعنی اگر کسی مومن کو بلا وجہ قتل کیا جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں، یعنی انسانوں کے علاوہ ہر چیز ختم کر دی جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں. مثلا کوئی عمارت گر گئی، کوئی گھر گر گیا، کوئی درخت کٹ گیا، یہ سب چیزیں دوبارہ ہو جائیں گی، لیکن انسان کا کوئی نعم البدل نہیں، جان کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ نفس انسانی محترم ہے، اس کا قتل حرام ہے. ہاں، بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، وارث کو بدلہ لینے کا حق، مقتول کی دیت دی جائے گی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پھر اگر کوئی معاف کر دے تو اور بات ہے. اور پھر وارث کو بھی کیا سکھایا گیا؟ کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بدلہ لے مگر ظالم نہ بنے، اور جو بدلہ لے اسے بدلہ لینے میں مدد دی جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک کیس ہوا، ایک گریجویٹ تھا، اس کو ناحق کسی نے قتل کیا، اور کس طرح ہمسائے تھے، اور ہمسائے میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے اس کو اپنے گھر انوائٹ کیا، اور انوائٹ کر کے شاید اس کو ایسا ڈرنک پلایا کہ وہ ختم ہونے کے بعد اس کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا، اور وہ پورے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہیں پر نہیں ملا. بالآخر پتہ چل گیا کہ کون قاتل ہے اور سب مسئلہ سامنے ہے. پھر ظاہر ہے کہ مقدمہ چلا، مقتول کے جو وارث تھے وہ مقدمہ جیت گئے. اب نتیجہ کیا تھا کہ قاتل کو پھانسی دی جانی تھی. جو یہ قاتل کی پھانسی کا اعلان ہوا تو سارے لوگوں کی ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہو گئی، اور سارے ان کو پریشرائز کرنے لگے کہ آپ کیوں بدلہ لے رہے ہیں، آپ بدلہ نہ لیں. تو بات یہ ہے کہ جب قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور قاتل کی پکڑ نہیں ہوتی، تو پھر حرمت انسان اور انسان کی جان جو ہے اس کا تحفظ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بالکل نیچر کے خلاف ہے نا، کیونکہ سب ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ اتنے چھوٹے دل کے، آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے آپ کا بیٹا مر گیا، لیکن اب آپ اس کو تو چھوڑیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. نہیں، انہ کانا منصورا، مقتول کے وارث کو مدد دی جانی چاہیے اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے. اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو قاتل تھا اس نے اور بھی بچوں کو اسی طرح قتل کیا ہوا تھا، اور کہیں وہ پکڑا نہیں گیا، اور اس کیس میں آ کے وہ پکڑا گیا. اور اب آپ دیکھیے کہ لوگوں کی عقل کو کیا ہوتا ہے، وہ اسلام کے قانون کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ظالمانہ اور بہت، یعنی کہ وحشیانہ سی بات ہے کہ اب ایک شخص کو مار دیا جائے جس نے مارا ہے. تو سب کی ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہو گئیں. ٹھیک ہے، اگر مقتول کے وارث معاف کرنا چاہے تو وہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ تم ظالم ہو بدلہ لے کر. بدلہ لینے والا ظالم نہیں. ہاں، اس وقت وہ ظالم ہوگا کہ جب وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرے.
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
پھر فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مالِ یتیم کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا مگر، بِالَّتِي اس طریقے پر، هِيَ أَحْسَن جو سب سے اچھا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے یا اس کو مزید انویسٹ کرنے کے لیے جو بھی زیادہ بہترین سمجھو، یہ مراد. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، کون؟ یتیم. اشدہ اپنی جوانی کو، سن بلوغ کو، میچیورٹی کو. سورۃ النساء میں آپ تفصیل سے یتیم کے حقوق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آیت 6 میں آتا ہے، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف واوفوا بالعہد. اور عہد کو پورا کرو. کون سا عہد؟ ایک تو اسی کانٹیکسٹ میں جو یتیم کے ساتھ یا یتیم کے مال کی حفاظت اور نگرانی کے سلسلے میں تم نے اللہ سے یا بندوں سے کیا، تو اس عہد کو پورا کرو. یا پھر عام عہد ہیں، جیسے سورۃ المائدہ کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، البقرہ میں بھی آتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ اللہ کے بندے اللہ کا عہد پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ عہد کریں، المؤمنون 8 میں آتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں، واوفوا بالعہد، اور عہد پورا کرو، وفا کرو، نبھاؤ، کیوں؟ ان العہد، کیونکہ عہد، کان مسئولا، ہے پوچھا جانے والا، یہ بھی مفعول کے وزن پر، مسئول، یعنی عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ جو کہا تھا وہ کیوں نہیں پورا کیا. اس میں آپ دیکھیے کہ عہد میں ایک تو عام روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے وعدے ہیں، وہ بھی عہد میں آتے، لیکن خاص طور پر وہ عہد معاہدے جو لکھ کر کیے جاتے ہیں، جیسے نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، اس میں جیسے مہر طے ہوتا ہے یا اور چیزیں جو بھی عہد معاہدے کے وقت شرائط طے ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی شراکت میں کاروبار کر رہا ہے تو کانٹریکٹ لکھے جاتے ہیں. تو بندوں کے ساتھ کیے گئے کوئی بھی معاہدے، خواہ وہ یتیم ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ کوئی بزنس پارٹنر ہو، خواہ کوئی بھی انسان ہو، کہ جس کے ساتھ آپ نے لین دین کا کوئی عہد معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. اسی طرح آجر اجیر جو ہوتا ہے، مالک مزدور جو ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو کسی کانٹریکٹ کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ جی تم اتنے گھنٹے کام کرو میں تمہیں اتنا پے کروں گی، ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی وہ پوسٹ کسی کو آفر کر رہا ہوں، مثلاً آپ نے اگر گھر کی صفائی کے لیے کسی کو بلایا کہ آؤ تم ایک گھنٹے کے لیے اور یہ کام کرو اور اس پہ میں تم کو اتنا پے کروں، یہ کیا ہے؟ عہد ہے. اب آپ سارا کام کروا لیں اور اس کے بعد آپ کوئی نقص نکال کے، کوئی بہانہ کر کے، کوئی دھوکہ دے کے آپ اس کو کہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، یا یہ کہ حق سے کم دیں، یہ سب عہد کی خلاف ورزی میں آتا ہے. آپ کسی سے کوئی کام کرا لیں دھوکے کے ساتھ کہ تم یہ میرا کام کرو میں تمہیں اس پر اتنا دوں، کام کرا لیا اور اس کے بعد مزدوری دینے آنکھیں پھیر لی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر دنیا میں کوئی مظلوم، کوئی کمزور اپنا حق نہیں لے سکتا تو قیامت کے دن اللہ اس کو اس کا حق دلوائے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے، کون لوگ ہیں جو فقیر ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. فرمایا کہ وہ جو قیامت کے دن پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئے گا، نیکیاں ڈیروں ڈھیر کما کے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی سزیاتی کی ہوگی، تو پھر وہ اپنی نیکیوں میں سے ان کو بدلہ دے گا. یعنی اگر آپ دنیا میں کسی کی اجرت مار جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے توڑ دیتے ہیں اور اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ بےچارا تڑپ تڑپ کے رو رو کے اور دکھ اٹھا کے چپ کر کے بیٹھ جائے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اگر میں نام بھی لوں کہ میرا حق مجھے دو تو میری اس سے بڑی شامت آئے گی. تو دنیا میں وہ شخص مظلوم چپ ہے، لیکن قیامت کے دن تمہیں اپنی نیکیوں میں سے اس کا حق دینا ہوگا، کہیں نہیں بھاگ کے جا سکتے، اس کی پوچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا.